بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تحفۂ قیصریہ، ٹائٹل بار اول، الہدیۃ المبارکہ، یعنی کتاب تحفۂ قیصریہ، بمقام قادیان، مطبع ضیاء الاسلام میں چھپا، 25 مئی 1897۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ یہ عریضہ مبارک بادی اس شخص کی طرف سے ہے جو یسوع مسیح کے نام پر طرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کو چھڑانے کے لیے آیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ امن اور نرمی کے ساتھ دنیا میں سچائی قائم کرے اور لوگوں کو اپنے پیدا کنندہ سے سچی محبت اور بندگی کا طریق سکھائے، اور اپنے بادشاہ ملکہ معظمہ سے، جس کی وہ رعایا ہیں، سچی اطاعت کا طریق سمجھائے، اور بنینوں میں باہمی سچی ہمدردی کرنے کا سبق دیوے، اور نفسانی کینوں اور جوشوں کو درمیان سے اٹھائے، اور ایک پاک صلح کاری کو خدا کے نیک نیت بندوں میں قائم کرے، جس کی نفاق سے ملونی نہ ہو۔ اور یہ نوشتہ ایک ہدیہ شکر گزاری ہے کہ جو عالی جناب قیصرۂ ہند ملکہ معظمہ والی انگلستان و ہند دامہ اقبالوہا بے القابہا کے حضور میں بتقریب جلسہ جوبلی 60 سالہ بطور مبارک بات پیش کیا گیا ہے۔ مبارک مبارک مبارک۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے آج ہمیں یہ عظیم و شان خوشی کا دن دکھلایا کہ ہم نے اپنی ملکہ معظمہ قیصرۂ ہند و انگلستان کی 60 سالہ جوبلی کو دیکھا۔ جس قدر اس دن کے آنے سے مسرت ہوئی، کون اس کو اندازہ کر سکتا ہے؟ ہماری محسنہ قیصرۂ مبارکہ کو ہماری طرف سے خوشی اور شکر سے بھری ہوئی مبارکباد پہنچے۔ خدا ملکہ معظمہ کو ہمیشہ خوشی سے رکھے۔ وہ خدا جو زمین کو بنانے والا اور آسمانوں کو اونچا کرنے والا اور چمکتے ہوئے سورج اور چاند کو ہمارے لیے کام میں لگانے والا ہے، اس کی جناب میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ملکہ معظمہ قیصرۂ ہند کو، جو اپنی رعایا کی مختلف اقوام کو کنارے عاطفت میں لیے ہوئے ہے، جس کے ایک وجود سے کروڑہا انسانوں کو آرام پہنچ رہا ہے، تا دیر گاہ سلامت رکھے، اور ایسا ہو کہ جلسہ جوبلی کی تقریب پر، جس کی خوشی سے کروڑہا دل برٹش انڈیا اور انگلستان کے جوش نشاط میں ان پھولوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں جو نسیم صبا کی ٹھنڈی ہوا سے شگفتہ ہو کر پرندوں کی طرح اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، جس زور شور سے زمین مبارک بادی کے لیے اچھل رہی ہے، ایسا ہی آسمان بھی اپنے آفتاب و مہتاب اور تمام ستاروں کے ساتھ مبارک بادیاں دیوے، اور عنایت سمدی ایسا کرے کہ جیسا کہ ہماری عالی شان محسنہ ملکہ معظمہ والی ہند و انگلستان اپنی رعایا کے تمام بوڑھوں اور بچوں کے دلوں میں ہر دل عزیز ہے، ویسا ہی آسمانی فرشتوں کے دلوں میں بھی ہر دل عزیز ہو جائے۔ وہ قادر جس نے بے شمار دنیاوی برکتیں اس کو عطا کی، دینی برکتوں سے بھی اسے مالا مال کرے۔ وہ رحیم جس نے اس جہان میں اس کو خوش رکھا، اگلے جہان میں بھی خوشی کے سامان اس کے لیے عطا کرے۔ خدا کے کاموں سے کیا بعید ہے کہ ایسا مبارک وجود، جس سے کروڑہا بلکہ بے شمار نیکی کے کام ہوئے اور ہو رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے یہ آخری نیکی بھی ہو جائے کہ انگلستان کو رحم اور امن کے ساتھ انسان پرستی سے پاک کر دیا جائے، تا فرشتوں کی روحیں بھی بول اٹھیں کہ اے موحدہ صدیقہ، تجھے آسمان سے بھی مبارک بات جیسا کہ زمین سے۔ یہ دعا گو کہ جو دنیا میں عیسیٰ مسیح کے نام سے آیا ہے، اسی طرح وجود ملکہ معظمہ کیسرہ ہند اور اس کے زمانے سے فخر کرتا ہے، جیسا کہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوشیروان عادل کے زمانے سے فخر کیا تھا۔ سو اگرچہ جلسہ جوبلی کی مبارک تقریب پر ہر ایک شخص پر واجب ہے کہ ملکہ معظمہ کے احسانات کو یاد کر کے مخلصانہ دعاؤں کے ساتھ مبارکباد دے اور حضور کیسرہ ہند و انگلستان میں شکر گزاری کا ہدیہ گزرانے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے، میرے لیے خدا نے پسند کیا کہ میں آسمانی کاروائی کے لیے ملکہ معظمہ کی پرامن حکومت کی پناہ لوں۔ سو خدا نے مجھے ایسے وقت میں اور ایسے ملک میں معمور کیا جس جگہ انسانوں کی آبرو اور مال اور جان کی حفاظت کے لیے حضرت کیسرہ مبارکہ کا عہد سلطنت ایک فولادی قلعے کی تاثیر رکھتا ہے، جس امن کے ساتھ میں نے اس ملک میں بودوباش کر کے سچائی کو پھیلایا، اس کا شکر کرنا میرے پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ اور اگرچہ میں نے اس شکر گزاری کے لیے بہت سی کتابیں اردو اور عربی اور فارسی میں تالیف کر کے اور ان میں جناب ملکہ معظمہ کے تمام احسانات کو جو برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے شامل حال ہیں اسلامی دنیا میں پھیلائی ہیں اور ہر ایک مسلمان کو سچی اطاعت اور فرما برداری کی ترغیب دی ہے، لیکن میرے لیے ضروری تھا کہ یہ تمام کارنامہ اپنا جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں بھی پہنچاؤں۔ سو اسی بنا پر آج مجھے جناب ملکہ معظمہ کیسرہ ہند کی جوبلی کے مبارک موقع پر، جو سچی وفادار رعایا کے لیے بے شمار شکر اور خوشی کا محل ہے، اس دلی مدعا کے پورا کرنے کے لیے جرت ہوئی ہے۔ میں اس بات کو ظاہر کرنا بھی اپنی روح شناسی کرانے کی غرض سے ضروری دیکھتا ہوں کہ میں حضرت ملکہ معظمہ کی رعایا میں سے پنجاب کے ایک معزز خاندان میں سے ایک شخص ہوں جو میرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے مشہور ہوں۔ میرے والد کا نام میرزا غلام مرتضیٰ اور ان کے والد کا نام میرزا عطا محمد اور ان کے والد کا نام میرزا گل محمد تھا۔ یہ آخر الذکر اس زمانے سے پہلے والیان ملک میں سے تھے۔ مجھے خدا نے جیسا کہ آگے بیان ہوگا اپنی خدمت میں لے لیا، اور جیسا کہ وہ اپنے بندوں سے قدیم سے کلام کرتا آیا ہے، مجھے بھی اس نے اپنے مکالمے اور مخاطبے کا شرف بخشا، اور مجھے اس نے نہایت پاک اصولوں پر جو نوع انسان کے لیے مفید ہیں قائم کیا۔ چنانچہ من جملہ ان اصولوں کے جن پر مجھے قائم کیا گیا ہے، ایک یہ ہے کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ دنیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت مذہب پھیل گئے ہیں اور استحکام پکڑ گئے ہیں اور ایک حصہ دنیا پر محیط ہو گئے ہیں اور ایک عمر پا گئے ہیں اور ایک زمانہ ان پر گزر گیا ہے، ان میں سے کوئی مذہب بھی اپنی اصلیت کے روح سے جھوٹا نہیں اور نہ ان نبیوں میں سے کوئی نبی جھوٹا ہے، کیونکہ خدا کی سنت ابتدا سے اسی طرح پر واقع ہے کہ وہ ایسے نبی کے مذہب کو جو خدا پر افتراء کرتا ہے اور خدا کی طرف سے نہیں آیا بلکہ دلیری سے اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے، کبھی سرسبز ہونے نہیں دیتا۔ اور ایسا شخص جو کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے نہیں ہے، خدا اس بے باک کو ہلاک کرتا ہے اور اس کا تمام کاروبار درہم برہم کیا جاتا ہے اور اس کی تمام جماعت متفرق کی جاتی ہے اور اس کا پچھلا حال پہلے سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خدا پر جھوٹ بولا اور دلیری سے خدا پر افترا کیا۔ بس خدا اس کو وہ عظمت نہیں دیتا جو راست بازوں کو دی جاتی ہے، اور نہ وہ قبولیت اور استحکام بخشتا ہے جو صادق نبیوں کے لیے مقرر ہے۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ اگر یہی بات سچ ہے تو پھر دنیا میں ایسے مذہب کیوں پھیل گئے جن کی کتابوں میں انسانوں یا پتھروں یا فرشتوں یا سورج اور چاند اور ستاروں اور یا آگ اور پانی اور ہوا وغیرہ مخلوق کو خدا کر کے مانا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے مذہب یا تو ان لوگوں کی طرف سے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ الہام اور وحی کے مدعی ہوئے، بلکہ اپنی فکر اور عقل کی غلطی سے مخلوق پرستی کی طرف جھک گئے، اور یا بعض مذہب ایسے تھے کہ در حقیقت خدا کے کسی سچے نبی کی طرف سے ان کی بنیاد تھی، لیکن مرور زمانہ سے ان کی تعلیم لوگوں پر مشتبہ ہو گئی اور بعض استعارات یا مجازات کو حقیقت پر حمل کر کے وہ لوگ مخلوق پرستی میں پڑ گئے۔ لیکن دراصل وہ نبی ایسا مذہب نہیں سکھاتے تھے، سو ایسی صورت میں ان نبیوں کا قصور نہیں، کیونکہ وہ صحیح اور پاک تعلیم لائے تھے، بلکہ جاہلوں نے بد فہمی سے ان کی کلام کے الٹے معنی کیے۔ سو جن جاہلوں نے ایسا کیا انہوں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ ہم پر خدا کا کلام نازل ہوا ہے اور ہم نبی ہیں، بلکہ نبوت کی کلام کو اجتہاد کی غلطی سے انہوں نے الٹا سمجھا۔ تو یہ غلطیاں اور گمراہیاں اگرچہ گناہ میں داخل ہیں اور خدا تعالیٰ کی نظر میں مکروہ ہیں، مگر ان کے پھیلنے کو خدا تعالیٰ اس طرح پر نہیں روکتا جس طرح اس مفتری کی کاروائی کو روکتا ہے جو خدا پر افتراء کرتا ہے۔ کوئی سلطنت خواہ زمینی ہے خواہ آسمانی، ایسے مفتری کو مہلت نہیں دیتی جو ایک جھوٹا قانون بنا کر پھر سلطنت کی طرف منسوب کرتا ہے کہ وہ قانون اس گورنمنٹ سے پاس ہو کر نکلا ہے، اور نہ کوئی سلطنت جائز رکھتی ہے کہ کوئی شخص جھوٹے طور پر سرکاری ملازم بن کر ناجائز حکومت کو عمل میں لاوے اور ایسا ظاہر کرے کہ وہ گورنمنٹ کا کوئی عہدیدار ہے، حالانکہ وہ عہدیدار کیا کسی ادنا درجے کا ملازم بھی نہیں۔ سو یہی قانون خدا تعالیٰ کی قدیم سنت میں داخل ہے کہ وہ نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو مہلت نہیں دیتا، بلکہ ایسا شخص جلد پکڑا جاتا اور اپنی سزا کو پہنچ جاتا ہے۔ اس قاعدے کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کو سچا سمجھیں جنہوں نے کسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر وہ دعویٰ ان کا جڑ پکڑ گیا اور ان کا مذہب دنیا میں پھیل گیا اور استحکام پکڑ گیا اور ایک عمر پا گیا۔ اور اگر ہم ان کے مذہب کی کتابوں میں غلطیاں پائیں یا اس مذہب کے پابندوں کو بد چلنیوں میں گرفتار مشاہدہ کریں تو ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ سب داغِ ملالت ان مذاہب کے بانیوں پر لگاویں، کیونکہ کتابوں کا محرف ہو جانا ممکن ہے، اجتہادی غلطیوں کا تفسیروں میں داخل ہو جانا ممکن ہے، لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص کھلا کھلا خدا پر افتراء کرے اور کہے کہ میں اس کا نبی ہوں اور اپنا کلام پیش کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، حالانکہ وہ نہ نبی ہو اور نہ اس کا کلام خدا کا کلام ہو، اور پھر خدا اس کو سچوں کی طرح مہلت دے اور سچوں کی طرح اس کی قبولیت پھیلائے۔ لہذا یہ اصول نہایت صحیح اور نہایت مبارک، اور باوجود اس کے کہ صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا ہے کہ ہم ایسے تمام نبیوں کو سچے نبی قرار دیں جن کا مذہب جڑ پکڑ گیا اور عمر پا گیا اور کروڑہا لوگ اس مذہب میں آ گئے، یہ اصول نہایت نیک اصول ہے، اور اگر اس اصل کی تمام دنیا پابند ہو جائے تو ہزاروں فساد اور توہین مذہب جو مخالف امن عامہ خلائق ہیں اٹھ جائیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ کسی مذہب کے پابندوں کو ایک ایسے شخص کا پیرو خیال کرتے ہیں جو ان کی دانست میں دراصل وہ کاذب اور مفتری ہے، تو وہ اس خیال سے بہت سے فتنوں کی بنیاد ڈالتے ہیں اور وہ ضرور توہین کے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس نبی کی شان میں نہایت گستاخی کے الفاظ بولتے ہیں اور اپنے کلمات کو گالیوں کی حد تک پہنچاتے ہیں، صلح کاری اور عامہ خلائق کے امن میں فتور ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ خیال ان کا بالکل غلط ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے گستاخانہ اقوال میں خدا کی نظر میں ظالم ہوتے ہیں۔ خدا جو رحیم و کریم ہے وہ ہرگز پسند نہیں کرتا جو ایک جھوٹے کو ناحق کا فروغ دے کر اور اس کے مذہب کی جڑ جما کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالے، اور ناجائز رکھتا ہے کہ ایک شخص باوجود مفتری اور کذاب ہونے کے دنیا کی نظر میں سچے نبیوں کا ہم پلہ ہو جائے۔ بس یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی، اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا۔ اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو، ان کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے، مگر افسوس کہ ہمارے مخالف ہم سے یہ برتاؤ نہیں کر سکتے، اور خدا کا یہ پاک اور غیر متبدل قانون ان کو یاد نہیں کہ وہ جھوٹے نبی کو وہ برکت اور عزت نہیں دیتا جو سچے کو دیتا ہے، اور جھوٹے نبی کا مذہب جڑ نہیں پکڑتا اور نہ عمر پاتا ہے جیسا کہ سچے کا جڑ پکڑتا اور عمر پاتا ہے۔ بس ایسے عقیدہ والے لوگ جو قوموں کے نبیوں کو کاذب قرار دے کر برا کہتے رہتے ہیں، ہمیشہ صلح کاری اور امن کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ قوموں کے بزرگوں کو گالیاں نکالنا اس سے بڑھ کر فتنہ انگیز اور کوئی بات نہیں۔ بسا اوقات انسان مرنا بھی پسند کرتا ہے مگر نہیں چاہتا کہ اس کے پیشوا کو برا کہا جائے۔ اگر ہمیں کسی مذہب کی تعلیم پر اعتراض ہو تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اس مذہب کے نبی کی عزت پر حملہ کریں، اور نہ یہ کہ اس کو برے الفاظ سے یاد کریں، بلکہ چاہیے کہ صرف اس قوم کے موجودہ دستور العمل پر اعتراض کریں، اور یقین رکھیں کہ وہ نبی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کروڑہا انسانوں میں عزت پا گیا اور صدہا برسوں سے اس کی قبولیت چلی آتی ہے، یہی پختہ دلیل اس کے من جانب اللہ ہونے کی ہے۔ اگر وہ خدا کا مقبول نہ ہوتا تو اس قدر عزت نہ پاتا۔ مفتری کو عزت دینا اور کروڑہا بندوں میں اس کے مذہب کو پھیلانا اور زمانہ دراز تک اس کے مفتریانہ مذہب کو محفوظ رکھنا خدا کی عادت نہیں ہے۔ سو جو مذہب دنیا میں پھیل جائے اور جم جائے اور عزت اور عمر پا جائے، وہ اپنی اصلیت کے روح سے ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بس اگر وہ تعلیم قابل اعتراض ہے تو اس کا سبب یا تو یہ ہوگا کہ اس نبی کی ہدایتوں میں تحریف کی گئی ہے، اور یا یہ سبب ہوگا کہ ان ہدایتوں کی تفسیر کرنے میں غلطی ہوئی ہے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ہم اعتراض کرنے میں حق پر نہ ہوں۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض پادری صاحبان اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن شریف کی ان باتوں پر اعتراض کر دیتے ہیں جن کو توریت میں صحیح اور خدا کی تعلیم مان چکے ہیں۔ سو اب ایسا اعتراض خود اپنی غلطی یا شتاب کاری ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کی بھلائی اور امن اور صلح کاری اور تقوی اور خدا ترسی اسی اصول میں ہے کہ ہم ان نبیوں کو ہرگز کاذب قرار نہ دیں جن کی سچائی کی نسبت کروڑہا انسانوں کی صدہا برسوں سے رائے قائم ہو چکی ہو اور خدا کی تائیدیں قدیم سے ان کے شامل حال ہوں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک حق کا طالب، خواہ وہ ایشیائی ہو خواہ یورپین، ہمارے اس اصول کو پسند کرے گا اور آہ کھینچ کر کہے گا کہ افسوس ہمارا اصول ایسا کیوں نہ ہوا۔ میں اس اصول کو اس غرض سے حضرت ملکہ معظمہ کیسرائے ہند و انگلستان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امن کو دنیا میں پھیلانے والا صرف یہی ایک اصول ہے جو ہمارا اصول ہے۔ اسلام فخر کر سکتا ہے کہ اس پیارے اور دلکش اصول کو خصوصیت سے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کیا ہمیں روا ہے کہ ہم ایسے بزرگوں کی کثر شان کریں جو خدا کے فضل نے ایک دنیا کو ان کے تابعدار کر دیا؟ اور سدھا برسوں سے بادشاہوں کی گردنیں ان کے آگے جھکتی چلی آئیں۔ کیا ہمیں روا ہے کہ ہم خدا کی نسبت یہ بدظنی کریں کہ وہ جھوٹوں کو سچوں کی شان دے کر اور سچوں کی طرح کروڑ ہا لوگوں کا ان کو پیشوا بنا کر اور ان کے مذہب کو ایک لمبی عمر دے کر اور ان کے مذہب کی تائید میں آسمانی نشان ظاہر کر کے دنیا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اگر خدا ہی ہمیں دھوکہ دے تو پھر ہم راست اور ناراست میں کیوں کر فرق کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ جھوٹے نبی کی شان و شوکت اور قبولیت اور عظمت ایسی پھیلنی نہیں چاہیے جیسا کہ سچے کی، اور جھوٹوں کے منصوبوں میں وہ رونق پیدا نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ سچے کے کاروبار میں پیدا ہونی چاہیے۔ اسی لیے سچے کی اول علامت یہی ہے کہ خدا کی دائمی تائیدوں کا سلسلہ اس کے شامل حال ہو، اور خدا اس کے مذہب کے پودے کو کروڑہا دلوں میں لگا دیوے اور عمر بخشے۔ بس جس نبی کے مذہب میں ہم یہ علامتیں پاویں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت اور انصاف کے دن کو یاد کر کے ایسے بزرگ پیشوا کی اہانت نہ کریں بلکہ سچی تعظیم اور سچی محبت کریں۔ غرض یہ وہ پہلا اصول ہے جو ہمیں خدا نے سکھلایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم ایک بڑے اخلاقی حصے کے وارث ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا اصول جس پر مجھے قائم کیا گیا ہے وہ جہاد کے اس غلط مسئلے کی اصلاح ہے جو بعض نادان مسلمانوں میں مشہور ہے۔ تو مجھے خدا تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ جن طریقوں کو آج کل جہاد سمجھا جاتا ہے وہ قرآنی تعلیم سے بالکل مخالف ہیں۔ بے شک قرآن شریف میں لڑائیوں کا حکم ہوا تھا جو موسیٰ کی لڑائیوں سے زیادہ معقول اور یشوع بن نون کی لڑائیوں سے زیادہ پسندیدگی اپنے اندر رکھتا تھا، اور اس کی بنا صرف اس بات پر تھی کہ جنہوں نے مسلمانوں کے قتل کرنے کے لیے ناحق تلواریں اٹھائیں اور ناحق کے خون کیے اور ظلم کو انتہا تک پہنچایا، ان کو تلواروں سے ہی قتل کیا جائے۔ مگر پھر بھی یہ عذاب موسیٰ کی لڑائیوں کی طرح بہت سختی اپنے اندر نہیں رکھتا تھا، بلکہ جو شخص قبول اسلام کے ساتھ اگر وہ عربی ہے یا جزیہ کے ساتھ اگر وہ غیر عربی ہے پناہ لیتا تھا تو وہ عذاب ٹل جاتا تھا، اور یہ طریق بالکل قانون قدرت کے موافق تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے عذاب جو وباؤں کے رنگ میں دنیا پر نازل ہوتے ہیں وہ صدقہ، خیرات اور دعا اور توبہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ بے شک زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب شدت سے وبا کی آگ بھڑکتی ہے تو تب ان دنیا کی تمام قومیں دعا اور توبہ اور استغفار اور صدقہ خیرات کی طرف مشغول ہو جاتی ہیں، خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک طبی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب کے نزول کے وقت تباہ انسانیہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ایک طبی امر ہے، اور توبہ اور دعا کرنا عذاب کے وقتوں میں انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ یعنی توبہ اور استغفار سے عذاب ٹل بھی جاتا ہے، جیسا کہ یونس نبی کی قوم کا عذاب ٹل گیا، ایسا ہی حضرت موسیٰ کی دعا سے کئی دفعہ بنی اسرائیل کا عذاب ٹل گیا۔ سو خدا تعالیٰ کا ان کفار کو جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں پر بہت سختی کی تھی، یہاں تک کہ عورتیں اور بچے بھی قتل کیے تھے، تلوار کے عذاب سے شکنجے میں گرفتار کرنا اور پھر ان کی توبہ اور رجوع اور حق پذیری سے نجات دے دینا، یہ وہی خدا کی قدیم عادت ہے جس کا مشاہدہ ہر زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اسلامی جہاد کی جڑ یہی تھی کہ خدا کا غضب ظلم کرنے والوں پر بھڑکا تھا، لیکن کسی عادل گورنمنٹ کے سایہ معدلت کے نیچے رہ کر، جیسا کہ ہماری ملکہ معظمہ کیسرہ ہند کی سلطنت ہے، پھر اس کی نسبت بغاوت کا قصد رکھنا اس کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نہایت وحشیانہ اور جہالت سے بھرا ہوا خیال ہے۔ جس گورنمنٹ کے ذریعے آزادی سے زندگی بسر ہو اور پورے طور پر امن حاصل ہو اور فرائض مذہبی کما حقہو ادا کر سکے، اس کی نسبت بدنیتی کو عمل میں لانا ایک مجرمانہ حرکت ہے، نہ جہاد۔ اسی لیے 1857 میں مفسدہ پرداز لوگوں کی حرکت کو خدا نے پسند نہیں کیا اور آخر طرح طرح کے عذابوں میں وہ مبتلا ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی محسن اور مربی گورنمنٹ کا مقابلہ کیا۔ سو خدا تعالیٰ نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محسن گورنمنٹ کی، جیسا کہ یہ گورنمنٹ برطانیہ ہے، سچی اطاعت کی جائے اور سچی شکر گزاری کی جائے۔ سو میں اور میری جماعت اس اصول کے پابند ہیں۔ چنانچہ میں نے اس مسئلہ پر عمل درآمد کرانے کے لیے بہت سی کتابیں عربی اور فارسی اور اردو میں تالیف کیں اور ان میں تفصیل سے لکھا کہ کیوں کر مسلمانہ نے برٹش انڈیا اس گورنمنٹ برطانیہ کے نیچے آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں اور کیوں کر آزادگی سے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے پر قادر ہیں اور تمام فرائض منصبی بے روک ٹوک بجا لاتے ہیں۔ پھر اس مبارک اور امن بخش گورنمنٹ کی نسبت کوئی خیال بھی جہاد کا دل میں لانا کس قدر ظلم اور بغاوت ہے۔ یہ کتابیں ہزار ہا روپیے کے خرچ سے تباہ کرائی گئیں اور پھر اسلامی ممالک میں شائع کی گئیں، اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً ہزار ہا مسلمانوں پر ان کتابوں کا اثر پڑا ہے، بالخصوص وہ جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت و مریدی رکھتی ہے۔ وہ ایک ایسی سچی مخلص اور خیرخواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ گورنمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے جن کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے اپنی تالیف کردہ کتابوں میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جو کچھ نادان مولوی تلوار کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ امر سچے مذہب کے لیے دوسرے رنگ میں گورنمنٹ برطانیہ میں حاصل ہے، یعنی ہر ایک شخص بتمام تر آزادی اپنے مذہب کا اثبات اور دوسرے مذہب کا ابطال کر سکتا ہے۔ اور میری رائے میں مسلمانوں کے لیے مذہبی خیالات کے اظہار میں قانونی حد تک وسیع اختیارات ہونے میں بڑی پر خیر مصلحت ہے، کیونکہ وہ اس طور سے اپنی اصل غرض کو پا کر جنگجوئی کی عادات کو، جو کتاب اللہ کی غلط فہمی سے بازوں میں پائی جاتی ہیں، بھلا دیں گے۔ وجہ یہ کہ جیسا کہ ایک منشی چیز کا استعمال کرنا دوسری منشی چیز سے فارغ کر دیتا ہے، ایسا ہی جب ایک مقصد ایک پہلو سے نکلتا ہے تو دوسرا پہلو خود سست ہو جاتا ہے۔